عهده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ایک بچے کو انسان، جو بچہ کھلونا کھیلنے والا ہے بھائی، جو بچے اوپر شور کر رہے ہیں وہ خاموش ہو جائے، جو بچہ کھلونے سے کھیلنے والا ہے اگر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا تم شادی کر لو، شادی کے اندر بہت فائدہ ہے، تم بڑے کہلاؤ گے، تو اس بچے کو کبھی بھی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن جب بلوغت ہو جائے گی تو بلوغت کے بعد بنا کہے وہ خود تقاضا کرے گا کہ میری شادی کرا دی جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے، جب تک انسان دنیا کے کھلونوں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے اور اللہ کو بھولا رہتا ہے، اس وقت تک اس کو اگر سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو اس کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سے میں کیسے محبت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، بس ہمیں چند اعمال کرنے، اللہ تعالیٰ اسی محبت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا چراغ روشن فرما دیتے ہیں. جب محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو اسی کو فرمایا یحبہم ویحبونہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے عاشقوں کی نشانی بیان فرمائی کہ یحبہم ویحبونہ، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم کیوں بیان فرمایا، کہ فرمایا کہ انسان اللہ سے کہاں محبت کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جز فرما کر اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. ورنہ انسان سوچے تو مٹی سے پیدا شدہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین، رب العالمین، جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، اور عالم کے اندر بھی کتنے عالم موجود ہیں، ایک عالم نہیں، ہم تو اس عالم کی بات کر رہے ہیں کہ جس کرۂ عرض کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس عالم کے اندر کتنی مخلوقات موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، کتنی مخلوقات موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، اور اس جیسے کتنے اور سیارے دنیا کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نظام بھی چلا رہے ہیں. تو وہ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، وہ ایک انسان کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تو نطفہ ناپاک اور مٹی سے پیدا ہوا، ماں کے گندے حیض سے پیدا ہوا، میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، تو مجھ سے دوستی کر لے. تو مجھ سے جب دوستی کر لے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. پھر انسان کے قلب کو اللہ تعالیٰ وہ سکون اور وہ اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ دادا نے فرمایا کہ اس سکون اور اطمینان کا خیال اور وہم و گمان بھی کبھی کسی بادشاہ اور بادشاہ، جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے دلوں میں کبھی اس سکون اور اطمینان کا خواب بھی ان کے پاس سے نہیں گزرا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو سکون اور جو اطمینان عطا فرماتے ہیں. کس لیے؟ کہ انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر قربان کر دیا. جب انسان کسی کے لیے کوئی چیز فدا کرتا ہے، کوئی چیز اس کے اوپر قربان کر دیتا ہے، تو کیا ہے؟ محبت ہو جاتی ہے. بھائی محبت ہوگی تبھی تو قربان کرے گا، اگر محبت نہ ہو تو کیوں قربان کرے؟ کیوں گناہ سے بچے؟ کیوں گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے؟ وہ بھی کہتا ہے میرے اندر بھی مادہ ہے، میں بھی گناہ کروں گا. لیکن جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہی انسان جو پہلے گناہ کرتا تھا اور کر کے خوش ہوتا تھا، اب گناہ چھوڑ کر کے خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی. کمال عبدیت اور کمال بندگی تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، خوش کر کے اس دنیا کے اندر خوش رہ سکتا ہے. اگر انسان اللہ کو ناراض کر کے یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے میں اس دنیا کے اندر خوش رہوں، تو کبھی اس کو خوشی کا خواب بھی اس کو نظر نہیں آ سکتا، خوابوں کے اندر بھی خوشی اس کو نظر نہیں آئے گی. ہر وقت حیران و پریشان، بالکل پاگلوں جیسی حالت اس کی ہو جائے گی. چاہے جتنا بھی مال و دولت ہو، مال و دولت سے انسان کو سکون و اطمینان حاصل نہیں ہوتا. سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اپنے دین کے اندر رکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر رکھا ہے. جب ان سنتوں کے اوپر انسان عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف اپنے انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں، اپنے انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے. ارے ہمارے اعمال اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو. وہ اللہ یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا، جب ہم ایک بڑے کو، کسی اپنے عمر سے بڑے کو گھر میں مہمان بناتے، جب اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کو چائے پلائی، اس کی مہمان نوازی کی، جب وہ جانے لگا تو کہا کہ صاحب آپ کی مہمانی کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، آپ کی میزبانی میں اچھی طرح نہیں کر سکا، آپ کی خدمت میں نہیں کر سکا، جو کبھی کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. تو ایک انسان اپنے سے بڑے درجے کے انسان کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت کا کی عبادت کا حق انسان کس طرح ادا کر دے گا؟ دادا نے فرمایا، اس کی عجیب مثال دی، فرمایا کہ دیکھو باپ بچے کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹا لکھو الف، بچہ الف لکھتا ہے، حالانکہ باپ لکھوا رہا ہے، لیکن لکھوانے کے بعد کیا کرتا ہے، بچے کو شاباش دیتا ہے کہ بیٹا شاباش، خوب کیا تم نے لکھا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے نماز کی، روزے کی، تمام عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ارے شاباش میرے بندے، تم نے کیا خوب کام کیا، تم نے کتنے غم اٹھائے، تم نے کتنی محنت و مشقت برداشت کی. حالانکہ وہ محنت و مشقت اگر برداشت کرنے کی توفیق عطا نہ فرماتے تو انسان کیا کرتا؟ یہ انہی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، انسان عبادات کے اندر مشغول ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، ہر ایک انسان یہ دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے برائے سے انجام کار ثواب، یکے از ہزار اشواد انتخاب. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو منتخب فرماتے، یکے از ہزار اشواد انتخاب، ہزاروں میں سے منتخب فرما کر کے چنتے ہیں کہ مجھے اس سے اپنے دین کا کام لینا ہے. ہر ایک سے اپنے دین کا کام نہیں لیتے، کس لیے؟ کہ جس طرح فرماتے کہ برائے سر انجام کار ثواب، یکے از ہزارہ شود انتخاب، نہ ہر گوہر درت تاج شد. فرمایا ہر موتی بادشاہ کے تاج میں لگنے کے قابل نہیں ہوتا، بادشاہ تو اپنے خزانے کے تمام موتی نکالتا ہے اور ان موتیوں میں سے منتخب کرتا ہے کہ مجھے اپنے تاج کے اندر کون سا موتی لگانا ہے. تو یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے لیے منتخب نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ چنتے منتخب کرتے، منتخب کر کے پھر اس کے دل کے اندر اپنے دین کی محبت ڈال دیتے ہیں. جب دین کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کا راستہ چلنا، دین پر چلنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، گناہوں سے بچنا، گھر میں شرعی پردہ نافذ کرنا، یہ سب کے سب کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ کب آسان ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ایک ہے قابل اور ایک ہے مقبول. ایک ہے قابل، قابلیت تو بہت ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بھی بنا دیا، قابل بن گیا. لیکن ایک بندہ مقبول ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. تو ایک بعضے بندے قابل ہوتے اور بعضے بندے مقبول ہوتے اور بعضے بندے ایسے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قابل بھی بناتا ہے اور مقبول بھی بناتا ہے، قابلیت بھی عطا کرتا ہے اور مقبولیت بھی عطا کرتا ہے، لیکن عطا کرنے والی ذات صرف وہی ہے، بغیر اللہ کے کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو دین پر چلنا آسان کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میرے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے۔ آج جو لوگ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے ہم جمع ہوتے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنے زمانے سے ہم یہاں آ رہے ہیں لیکن ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم جو ہے پھر اس کے بعد جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں ہماری جو دل کی حالت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر مزہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، مانگنے کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرما دیں گے، لیکن وہ حالت نہیں رہے گی جو حالت اتنے سارے چراغ جل رہے ہو اور ایک چراغ اکیلا جا کر کے جلے، تو وہ چراغ جو اکیلا جل رہا ہے اس کی روشنی ان چراغوں کی روشنی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بھائی، ایک جگہ 50-100 چراغ جل رہے اور ایک چراغ الگ ہو گیا تو ایک چراغ کی روشنی اور 100 چراغ کی روشنی برابر ہو جائے گی؟ نہیں برابر ہوگی۔ تو یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، فرمایا کہ ابو بکر منافق ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا ہے ابو بکر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر ہوتا ہوں تو میرا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، اور اس وقت میرا اور جب میں بازار کے اندر آتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، لین دین کرتا ہوں تو میرا ایمان کچھ اور ہوتا ہے، لہذا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ بڑھ گیا اس چیز کے اندر۔ فرمایا چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنے اونچے درجے کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم دنیا کے مشغلوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، اگر وہی ایمان جو میری صحبت کے اندر تھا، اگر وہی ایمان تمہارا بازاروں کے اندر ہو تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے بازاروں کے اندر آ جائیں۔ پھر انسان کیا کام کرے گا؟ نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ بیوی بچوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تھوڑا نیچے لاتے ہیں۔ دادا نے فرمایا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ بات چیت کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ بات چیت کا راز کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز تھی اور جو اللہ تعالیٰ سے اس وقت تعلق قائم ہوا تھا، اس تہجد کی نماز کے اندر تو آپ کی روح پرواز کرتے کرتے اتنے اوپر چلی گئی کہ آپ تو نماز تہجد کے بعد فجر کی نماز ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کچھ دنیا کی بات کرتے تھے کہ جو روح پرواز کر کے آسمانوں تک چلی گئی، اب اس کو تو فجر کی نماز ادا کرانے کے لیے صحابہ کو اس کو دنیا کے رنوے پر اتارنا ہے، لہذا حضرت عائشہ سے کچھ دیر دنیا کی بات کرتے تاکہ میری روح آسمان سے زمین کے اوپر آ جائے اور میں صحابہ کو نماز پڑھا سکوں۔ یہ راستہ بات کرنے کا۔ تو بعض دفعہ انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بات بات پر رونا آنے لگتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو رونے لگتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کے اندر شقاوت اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ دین کی بات سنتا ہے لیکن دل کے اندر اثر نہیں کرتی۔ دین کی بات سنے گا لیکن اس کے اندر اثر نہیں کرے گی۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں، کیونکہ جو خالی ہاتھ چلا گیا اس دنیا سے، دوستو جانا تو سب کو ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہو اور یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، بلکہ جو بھی آیا اس کو اس دنیا سے جانا ہی ہے. لیکن ایک انسان اپنی جھولی بھر کر کے لے جاتا ہے تو اس کے لیے وہاں مزے ہی مزے ہیں، اور ایک انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، یا اس کے لیے پاس سوائے حسرت کے اور سوائے آرزو کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کے لیے. لہذا اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا گیا وہ کس لیے بھیجا گیا؟ کہ آخرت کے اندر جتنا نفع حاصل کرنا ہے، جتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، جتنا مزہ اور لذت حاصل کرنی ہے، وہ اس دنیا کے اندر تم دین کے اوپر عمل کرو. اس دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تمہارا لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ تمہیں طعنے بھی دیں گے، اس سب کو برداشت کرو. برداشت کرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ پھر جب تم اس سے جو استیم تیار ہوگی، اس سے تم اللہ پاک کے پاس جب جاؤ گے اور پھر جنت کے مزے تمہیں ملیں گے، تو اس کے بعد انسان کو جب محنت مشقت کے بعد ایک انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی عزت اس کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے. ایک انسان کو 100 روپے پڑے میں مل جائے تو اس کی عزت کیا ہوگی اس کے دل کے اندر؟ نہیں ہوگی. لیکن وہی انسان وہ 100 روپے کمانے کے لیے صبح سے شام تک اگر محنت کرے اور شام کو اس کا جہاں اس نے کام کیا اس کو 100-200 روپے محنت مزدوری کے ملتے ہیں، تو انسان اس کو جیب کے اندر چھپا کر کے چلتا ہے کہ کہیں میری یہ محنت کی کمائی ضائع نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جو ہم عبادات کرتے ہیں، اپنی عبادات کے اوپر ناز نہ کرے، کہہ رہے ہم نے تو یہ عبادت کی، ہم نے یہ عبادت کی، ہم نے کیا عبادت کی؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے ان کی دی ہوئی توفیق سے عبادت کر لی. اب اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرے کہ اللہ جو عبادت کی توفیق آپ نے عطا فرمائی اپنے قبول بھی فرما لیجئے. میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. یعنی توفیق اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتے کہ چلو یہ کام کر لو، چلو دین کا یہ کام کر لو، چلو دین کا یہ کام کر لو. لیکن اب اس کے بعد اس کے اوپر وہ نہ ہو، ناز نہ کرے کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے دین کے کام کر دیے، میں تو بخشایا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع رکھے. کس بات کی؟ کہ اللہ جو کام آپ نے لیے، جو دین کے کام، جو عبادات آپ نے ہم سے لی، جو آپ نے ہمیں علم دین عطا فرمایا، یا اللہ یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. کیونکہ اگر قبولیت نہیں ہوئی تو قابلیت کس کام کی ہے؟ اگر قبولیت نہ ملی تو قابلیت کس کام کی ہے؟ تو اللہ کی طرف رجوع رکھے انسان کہ اللہ جو آپ نے عطا فرمایا. دیکھیں زندگی تو سب کو اللہ نے عطا فرمائی، کافر بھی جی رہا ہے، فاسق بھی جی رہا ہے، مومن بھی جی رہا ہے، لیکن مومن کی امتیازی زندگی کیا ہے؟ بھئی آپ کے محلے کے اندر کتنے بچے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، محل پڑوسی کے بچے بھی ہیں، اس سے زیادہ ایک گھر چھوڑ کے اور پڑوسی کے بچے بھی ہیں، لیکن آپ ان بچوں کے اندر اپنے بچوں کا امتیاز کیا رکھتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا امتیاز کیا رکھتے ہیں کہ ان کو وہ چیز دیتے جو دوسروں کو نہیں دیتے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مومنین کو وہ چیزیں عطا فرماتے جو اللہ تعالیٰ کسی کافر و فاسق کو نہیں عطا فرماتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دین کا غم ہے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ میں کس طرح آپ کا بن جاؤں. کیونکہ جس اللہ نے ہمیں بنایا، اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، انسان اس یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يخلقون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اگر یہ سب کی سب جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، اس جسم کے اندر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، کہ آنکھوں کے اندر اللہ نے روشنی رکھی، کان میں سننے کی قوت رکھی. بار بار ان نعمتوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ انسان کو استحضار رہے کہ جو میں سن رہا ہوں یہ قوت کسی کی دی ہوئی ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، لہذا اس کان کی قوت کو انسان غلط استعمال نہ کرے، اس کان سے قرآن کریم سنے، اس کان سے ماں باپ کی بات سنے، اس کان سے اللہ کے دین کی بات سنے، نہ کہ اس کان سے گانا سنے، جھوٹ سنے، غیبت سنے. یہ کان اللہ نے اس لیے عطا نہیں فرمایا، یہ آنکھ اس لیے عطا فرمائی کہ تم بیت اللہ کو دیکھو، تم ماں باپ کو دیکھو، تم جو زمین و آسمان میں نے بنائے ان کو دیکھو، اپنے مشائخ کو دیکھو، علماء کو دیکھو. اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس سے بدنظری کرو، اگر بھی کرو گے، اس سے حسینوں کو دیکھو گے، اس سے جو ہے غلط کام لوگے، تو پھر کیا ہے، جب میں دے سکتا ہوں تو پھر اس آنکھ کو لے بھی سکتا ہوں میں. آنکھ کا گولا باقی رہے گا لیکن روشنی غائب ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر کہے گا ارے بھائی کوئی ہے جو مجھے روڈ پار کرا دے. تو آج اس جب روشنی موجود ہے، اسی روشنی میں اس روشنی کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دے، تو اس آنکھ کا حق ادا کر دیا، ہاتھ میں اللہ نے چھونے کی اور پکڑنے کی قوت عطا فرمائی. اسی ہاتھ سے انسان چوری کرتا ہے، اسی ہاتھ سے انسان کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، تو ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں بنائے، ہاتھ اللہ نے کس لیے بنائے کہ اس سے تم نیکی کے کام کرو، تسبیح پڑھو، اس سے جو ہے تم کیا کرو، اور ہم سے دعا مانگو، ہم سے مانگنا سیکھو، ہم سے مانگنا سیکھو. ملم دنیا کے اندر کسی انسان سے اگر آپ مانگ لے، آج چلے گئے اس کے پاس، کہا بھائی میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا 200 روپے دینا. اس نے دے دیے، اس کے پاس تھے. دوسرے دن پھر چلے گئے، پھر 200 روپے مانگ لیے، اس نے پھر دے دیے. تیسرے دن پھر چلے گئے، پھر 200 روپے مانگ لیے. وہ کہے گا یار تم نے تو عجیب مذاق بنا لیا، روزانہ 200 روپے لینے کے لیے آ جاتے، اور اللہ پاک کی ذات کیسی ہے. فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس کے اوپر غصہ ہوتا ہوں، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تمہیں. یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے. اور انسان انسان سے مانگتا ہے تو انسان کیا ہے، پھر ایک وقت میں غائب ہو جاتا ہے. اب وہ وہاں پہنچا، اب وہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہ جب جائے تو میں نکلوں باہر. اب وہ کیا کرتا ہے، چھپ کر کے دیکھ رہا ہے کہ اب یہ جائے تو میں نکلوں باہر، کیونکہ معلوم ہے کہ مانگنے کے لیے آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ کے خزانے رحمت میں کس چیز کی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے اور عطا کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں کمی ہو جائے گی. ارے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، صرف اس دنیا کی بادشاہت عطا نہیں فرمائی، فرمایا کہ جنات جو آسمانوں میں اڑنے والے اور سمندروں میں غوطہ لگانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بادشاہت عطا فرمائی، اور ہواؤں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی. کہنے سلیمان علیہ السلام جس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، وہ تخت ہوا اس کو آرام آرام سے لے کر کے چلتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی. اور بادشاہت بھی کیسی، ہوا پر بھی بادشاہت، جنات پر بھی بادشاہت، پوری کائنات کے اوپر بادشاہت. آج ایسی بادشاہت ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجیے گا کہ لا ينبغیلا، کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے، اور ایسی بادشاہت دوبارہ آپ کسی کو دیے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی. اگر اللہ کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا خزانہ غیر محدود ہے، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے. جب ذات غیر محدود ہے تو ذات کی صفات بھی غیر محدود ہوں گی، تو جو ذات محدود ہوتی ہے اس کی صفات بھی محدود ہوتی ہے، اور جو ذات غیر محدود ہوتی ہے اس کی صفات بھی غیر محدود ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے قدرت سے ایک انسان کو سب کچھ عطا کر دے، تو بھی اللہ کے خزانے رحمت کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اسی لیے کیا فرمایا یہ حدیث پاک کے اندر کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان سمندر کے اندر انگلی ڈال کر نکالے اور اس کے اندر غور کرنا شروع کرے کہ میری انگلی کے اندر کتنا پانی لگا ہے. کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں ہے. دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر کوئی مناسبت نہیں ہے. دنیا میں تو آیا, آتے ہی کان کے اندر اذان دے دی گئی, اب صرف تیرے نماز کا وقت باقی ہے, اس کے درمیان میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے, پھر اس کے بعد ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا. جب آنکھ بند ہوگی تو دادا نے فرمایا اس وقت گناہ چھوڑ جائیں گے, چھوڑا نہیں تو نے, اب تجھ سے چھوڑ گئے. اگر تو جیتے جی گناہ چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا, اللہ کے پیاروں کی صف میں شامل ہو جاتا. فرمایا کہ اس وقت جس وقت مر گیا, اب مر کر گناہ چھوڑ دیا, اب ایک انسان مر گیا کہتا ہے میں تو بدنظری نہیں کرتا, مر گیا مرنے کے بعد کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. تو اب تو نے کیا ہے, جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں, چھوڑ گیا تجھ سے. تجھے قوت اور قدرت نہیں رہی, تجھے قوت اور قدرت نہیں رہی کہ تو جھوٹ بول سکے, آنکھوں سے بدنظری کر سکے, کانوں سے گانا سن سکے. لیکن کیا ہے, فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے وہ جیتے جی اپنے ارمانوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر فدا کر دیتے. زندگی وہ ایک انسان شریف انسان ہے, شریف بچہ ہے, تو وہ ماں باپ کے اوپر کیا ہے ہر بات ان کی مانتا ہے, تو ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں, نہیں رکھتے, کہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو بندے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کا خیال رکھتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہے, ہر گناہ سے بچنے کے اندر غم اٹھاتا ہے اس کے دل کے اندر. اب یاوے نے فرمایا یہ میں سمجھنا کہ جب تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے تو غم نہیں آئیں گے. فرمایا غم تو آئیں گے لیکن ان غم کی حیات تبدیل ہو جائے گی. حیات کیسے تبدیل ہوگی؟ فرمایا جس طرح ایک انسان شامی کباب کھاتا ہے اس کے اندر مرچیں ہوتی ہیں, اب کھاتے ہوئے اس کے آنسو بھی نکل رہا ہے اور اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے. ایک انسان آ کر کے کہتا ہے کہہ رہے بھائی اس کو چھوڑ دے, اس کو مجھے دے دے, تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے, تو وہ کہتا ہے یہ لذت کے آنسو ہے, یہ مزے کے آنسو ہے, غم کے آنسو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو غم عطا فرماتا تھے لیکن فرمایا وہ غم ظاہر کے اوپر رہتا ہے, دل کے اندر داخل نہیں ہوتا. غم تو آئے گا, غم تو کافر کو بھی ملا, غم فاسق کو بھی ملا, غم فاجر کو بھی ملا, غم اللہ کے ولی کو بھی ملا, لیکن ولی کے غم میں اور فاسق اور فاجر اور کافر کے غم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھ دیا کہ ان کے دلوں کے اندر غم داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد وہ خودکشیاں کرتے ہیں, حرام موت مرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے مومنین بندے ان کے اوپر جب غم آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے کی طرف سے آیا ہوا غم سمجھ کر اس کے اوپر ساکے رہتے ہیں لیکن غم مانگتے نہیں ہیں. فرمایا کہ کیا ہے, غم مانگو نہیں, مصیبت مانگو نہیں, لیکن اگر آ جائے صبر و شکر کے ساتھ اس کو جو ہے اس کو گزارا کر لو. اللہ سے عافیت مانگو, اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ عافیت ہے, کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اب عافیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر عافیت کیا ہے کہ اللہ میرے جسم کے اندر کہیں کینسر نہ پیدا ہو جائے, میرے گردے نہ فیل ہو جائے, میرے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, یہ ہے جسم کی عافیت. اور روح کی عافیت کیا ہے؟ فرمایا روح کی عافیت یہ ہے کہ کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے, کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. دوستو وہ اللہ اللہ ہے, اللہ کے لیے جو انسان غم اٹھاتا ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ حیات نو عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے دل کے اندر کیا خوشی اور کیا اللہ تعالیٰ مزہ اور کیا لذت عطا فرما رہے ہیں. وہ ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, وہ ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں. اللہ تعالیٰ وہ مزہ اور وہ لذت عطا فرماتے کہ انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس کو کیا مزہ اور کیا لذت مل رہی ہے. وہ چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوگا, بوریے کے اوپر بیٹھا ہوگا, اس کے پاس کیا ہے اچھا کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر جو مزہ ہوگا اس مزے کی لذت کو دادا نے فرمایا سارا عالم نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ انسان خود ہمت کر کے اللہ کے راستے کے اندر، فرمایا مردانہ وار کرو نفس شیطان کے اوپر، زنانہ وار مت کرو مردانہ وار کرو. کیوں؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن، تو مخنث ہے تو اللہ کے راستے کے اندر نہ مرد نہ عورت ہے. ارے اپنے نفس کے اوپر مردانہ وار کر، نفس را خود کو جہان ہے زندہ کل، اپنے نفس کو مار دے، اللہ تعالیٰ ایک جہان کو تجھ سے زندگی عطا فرمائیں گے. لیکن کیا ہے آج ہم زمانہ ہو گیا اللہ والوں کے پاس آتے جاتے، لیکن جب اپنی انانیت کی بات آ جاتی ہے تو اپنا نہ اس وقت شیخ یاد رہتا ہے، نہ اس کے بعد میں مجالس یاد رہتی ہے، نہ قرآن کریم کا حکم یاد رہتا ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات یاد رہتی ہے. اس وقت یہ یاد رہتا ہے کہ میرا غصہ ایسا ہے. ارے ہمارا غصہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غصہ ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو گئے ہمارے اس غصے کے اوپر کہ ظالم تو نے ناحق غصہ کیا تھا، تو کیا ہوگا؟ کیا حال ہوگا اس دنیا کے اندر؟ دادا نے فرمایا کہ ایک شیر اگر انسان کے سامنے آ جائے اور وہ شیر دھار دے، پنجرے کے اندر بند ہے، اگر وہ شیر دھار دیتا ہے تو انسان کا دل کانپنے لگتا ہے. فرمایا شیر اللہ کی مخلوق ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرما دیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا، پکڑ لو اس نالائق کو اور زنجیروں سے جکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دو، فرمایا پھر اس وقت کیا حالت ہوگی؟ یہ تو اللہ کی ادنا سی مخلوق کا حال ہے کہ ایک شعر دے یا شیر سامنے آ جائے تو انسان کہیں ادھر ادھر دیکھتا ہے. اب کیا ہے؟ اب اللہ ہی یاد آ رہا ہے، اب اللہ ہی یاد آ رہا ہے. کیوں؟ کہ معلوم ہے کہ شیر چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا. دادا نے فرمایا شیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہے. یہ سوچو جب مخلوق کا یہ مخلوق کی یہ حالت ہے تو اللہ رب العزت کا کیا عالم ہوگا. سوچو اب قیامت کے دن کی پیشی کے ساتھ سوچو کہ میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا کیا اعمال لے کر کے پیش ہوں گا. کہ ظاہر کے اندر تو بہت نیک دین کی بات تھی، بہت نیکیاں تھی، لیکن باطن یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دلوں تمہاری آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز، دادا کا شعر ہے، آنکھوں کی چوریاں اور سینوں کے راز سب کو تو جانتا ہے اے بے نیاز. اے انسان کمبل اوڑھ کر کے اندر گناہ کر رہا ہے، اندر جو ہے موبائل سے غلط میسج کر رہا ہے، اپنے موبائل کو غلط استعمال کر رہا ہے، یا کمبل اوڑھ کر کے لیٹا ہوا ہے، اپنے دل کے اندر گندے خیالات پکا رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں تو مجھے یہ لذت ملے گی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. تو کمبل کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس سے بھی باخبر ہے. تو زمین کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس سے بھی باخبر ہے. قیامت کے دن یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر ستاری کا پردہ رکھا ہوا ہے. یہ ستاری کا پردہ ہے، یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. چلو کیوں؟ طاقتور انسان جو ہوتا ہے وہ کمزور کو ڈھیل دیتا ہے. بچہ اگر لڑ جائے باپ سے مارتا، کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے بچوں کو، تو کیا ہے مارے محبت کے ناز کے وہ اپنے باپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سمجھتا ہے میں نے بڑی زور سے مار دیا، تو باپ کیا کہتا ہے؟ ارے بچہ ہے کوئی بات نہیں جانے دو. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. تو دوستو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گناہ کے اوپر ڈھیل دیتے کہ یہ بندہ توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے طاقتور ہے کہ انسان بھاگ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا اللہ سے. ارے جہاں جائے گا اللہ کی زمین ہے، جہاں جائے گا اللہ کی زمین ہے، اور ایک دن مر کر تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے. اس دن اللہ تعالیٰ سارا نامہ اعمال رکھ دیں گے. آج کل بڑی بڑی عمارتوں کے باہر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہوشیار رہیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اب ایک چور بھی جاتا ہے تو وہ بھی سیدھا چلنے لگتا ہے بالکل، کہ خفیہ آنکھ دیکھ رہی ہے. ارے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے. علم عالم بھی اللہ والا، کیا انسان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے؟ دادا نے فرمایا اگر انسان صرف اس کا استحضار کر لے کچھ دیر بیٹھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، تو فرمایا گناہ کرتے رہو تم لرز جاؤ گے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. ہمارے اوپر لرزہ تاری ہو جائے گا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. لیکن نافرمانی کیا چیز ہے؟ جن چیزوں سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا بس ان چیزوں سے بچ جائے. اللہ نے دین کو مشکل نہیں رکھا، اپنی دوستی کو مشکل نہیں بنایا، اس پرچے کو اللہ نے انتہائی آسان بنایا ہے. فرمایا فرائض، واجبات اور سنت موقع ادا کر لو، سنت موقع ادا کر لو، تم اللہ کے دوست و ولی بن گئے. لمبی لمبی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، میرے اولیاء کون ہیں؟ وہ میرے متقی بندے ہیں. اور متقی کون ہے؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، دادا نے فرمایا ان کو خوب استعمال کرو. انڈا کھانے کو دل چاہتا ہے خوب انڈے کھاؤ، مرنڈا پینے کو دل چاہتا ہے خوب پیو، لیکن اپنے پیسے سے، چوری کر کے نہیں. کیا مولانا صاحب نے کہا تھا خوب انڈا کھاؤ، اب پیسے تو ہیں نہیں چوری کر کے کھاؤ، نہیں اپنے پیسے سے انڈا کھائے، مرنڈا کھائے، بریانی کھائے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ اچھے کھانے مت کھاؤ، تم یہ چٹنی روٹی کھاؤ گے تو ہی میں تمہیں ملوں گا، نہیں. فرمایا جو کچھ بھی کھاؤ گے میرا ہی دیا ہوا تو کھا رہے ہو. اور پھر اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب چیز رکھی ہے کہ ایک انسان کو آپ یہاں بٹھا دیں، اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ دے دیں، اس سے کہیں تو بریانی کھا، اور ایک انسان کو اس کے برابر میں بٹھا دیں، اس کو چٹنی روٹی دے دیں کہ تو یہ کھا. حلق سے اترنے کے بعد سب برابر ہو جاتا ہے، لذت صرف زبان تک ہے. اب جب نکلے گا سب برابر نکلے گا، کوئی انسان امتیاز نہیں کر سکتا کہہ رہے اس بیت الخلا سے جو ابھی نکلا ہے یہ رات کو تو بڑی بریانی کھا کر کے آیا تھا. فرمایا غور کرو کھایا کیا تھا اور نکالا کیا ہے. اللہ نے کھلایا کیا تھا؟ بریانی کھلائی تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی. اب نکلا کس حالت میں؟ کہتا ہے بڑی بدبو آ رہی ہے اس کے اندر، اس کے اندر پانی ڈال دو بیت الخلا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کھلا کیا رہے، اور انسان کے اندر جب اتر گیا، جب اللہ نے بنایا تو کس حال میں بنایا، اور جب انسان کے حوالے کیا اور انسان نے اس کو اپنے حلق سے نیچے اتارا تو انسان نے کس حالت کے اندر بنا کر کے اس کو نکالا. فرمایا یہیں سے سمجھ جاؤ کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ رکھتے ہیں. یہ زبان کی لذت، یہ سب کیا ہے؟ زبان کی حد تک ہے. بخار آ جائے انسان کو بریانی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو. ڈاکٹر کیا کہتا ہے، آپ کو جو بخار آیا ہے اس بخار کی وجہ سے آپ کی زبان کی حس ختم ہو گئی ہے، لہذا آپ کو جو ہے بریانی کا مزہ نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو انسان گناہ کر کے اللہ کا نام لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے نام میں مزہ نہیں آتا، مجھے دین کے اندر مزہ نہیں آتا، مجھے دین کی باتوں میں مزہ نہیں آتا، ارے ظالم کہاں سے مزہ آئے گا؟ تو نے جو ہے اپنے اوپر گناہوں کا بخار چڑھا لیا، اب تیری روح بے حس ہو چکی ہے، اب تو اللہ کا نام سنتا ہے تجھے مزہ نہیں آتا، دین کی بات سنتا ہے تجھے مزہ نہیں آتا، قرآن سنتا ہے تجھے مزہ نہیں آتا. کہاں سے مزہ آئے گا؟ جب علاج کرا، کسی اللہ والے کے پاس جا، اس سے جا کر کے علاج کروا، جب یہ تیری زبان کی حس دوبارہ جاگ اٹھے گی پھر اس کے بعد تھوڑا سا اللہ کا نام لے گا تجھے اس کے اندر بھی مزہ آنے لگے گا. یہ تو ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہم سے گناہ یہ نہیں ہے کہ چھوٹ نہیں سکتا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو انسان یہ کہہ دے کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. ہر گناہ انسان سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن کیا ہے انسان، دادا نے فرمایا بھینس جب اس سے دودھ نکالا جاتا ہے تو فرمایا بھینس کیا کرتی ہے، اپنے بچے کی محبت کے لیے اپنا تھوڑا سا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے تاکہ میں اچھے کو پلا سکوں. فرمایا اسی طریقے سے جو لوگ راہ تقوی کے اندر اترے، جب وہ نفس و شیطان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا پورا پورا غم اٹھاؤ، تو وہ تھوڑا سا غم، تھوڑی سی خوشی بچا کر کے رکھ لیتا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملا مجھے بالکل سادی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے. وہ کیا کرتا ہے، پھر بھی تھوڑی سی خوشی اپنے اندر تقاضائے خوشی برقرار رکھتا ہے کہ اس سے میں گناہ کر لوں. تو فرمایا جب تک یہ تقاضائے خوشی باقی ہے اس وقت تک ولایت کاملہ عطا نہیں ہوگی. ولایت کاملہ کب عطا ہوگی؟ جب ہمارا تقوی کامل ہو جائے گا. تقوی کامل کے اوپر ولایت کامل کی کا وعدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، سال کے اندر دو دو تین تین دفعہ عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر اطمینان نہیں ہوتا، دل پریشان رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان کا وعدہ کہاں فرمایا ہے؟ فرمایا کہ تم تقوی کامل حاصل کر لو، میں اطمینان کامل کی ضمانت لیتا ہوں. تم تقوی کامل تو حاصل کرو، خالی ان عبادات کے اندر، عبادات کے لیے تو سب تیار ہے، عمرہ کرنے کے لیے سب تیار ہے، حج کی قرآن دازی کے اندر لگنے کے لیے سب تیار ہے. لیکن اگر ایک انسان سے کہا جائے کہ اللہ کے بندے تو اتنی مشکلات کے اندر ہے، تعویذات پر تعویذات لے رہا ہے کہ کوئی تعویذ ایسا مل جائے جس سے مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، ایسا تعویذ مجھے مل جائے، اس سے کہو اپنے گھر سے ٹی وی نکال دو، کہتا ہے مولانا پھر زندگی کہاں سے گزرے گی، پھر زندگی کہاں سے گزرے گی، ٹائم کیسے ہمارا پاس ہوگا؟ تو قبر میں کیا کرے گا جا کر کے؟ بولو بھائی قبر میں کیا کرے گا؟ ٹی وی لے کر کے جائے گا؟ تو دوستو اسی دنیا کے اندر جیتے جی جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اللہ کو خوش کر لیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اسے خوش رکھتے ہیں، قبر میں بھی خوش رکھیں گے، میدان محشر میں بھی خوش رکھیں گے، اور جنت کے اندر تو خوشیاں خوشیاں ہیں اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے مالک ہے. دادا نے فرمایا ارے تو جو انسان اس دنیا کے اوپر مر رہا ہے، اس دنیا کے حسینوں پر مر رہا ہے، اس دنیا کے مال و دولت کے اوپر مر رہا ہے، تو فرمایا یہ مال و دولت یہ تیری قبر میں جانے کے لیے نہیں ہے، تو کسی حسین پر مر رہا ہے، اس حسین اس حسین سے کہہ دے کہ تو میرے ساتھ قبر کے اندر اتر جا، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ چھوڑنے والے ہیں، جب تجھے قبر کے اندر اتارا جائے گا یہ سب کچھ تیرا باہر رہ جائے گا، اب تیرے اعمال تیرے ساتھ جائیں گے، اگر نیک اعمال تو وہ اعمال ساتھ جائیں گے، اس کے جنت تک اس کے ساتھ کام آئیں گے، اور اگر نیک اعمال نہیں کیے تو انسان کی شقاوت اور اس کی بربادی کا راستہ اس دنیا ہی سے شروع ہو گیا. اسی لیے فاسق و فاجر کافر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لا يموت فيها ولا يحيى، کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو موت دیتے ہیں نہ زندگی دیتے ہیں، یعنی موت و زندگی کے بیچ کے اندر وہ انسان تڑپتا رہتا ہے. اور یہ کس کی مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنمی ہے نہ ہم ان کو موت دیں گے نہ زندگی دیں گے، وہ موت اور زندگی کے بیچ کے اندر کیا ہے؟ لٹکے رہیں گے. نہ موت ملے گی، موت مانگیں گے کہ اللہ ہمیں موت ادا کر دے، لیکن موت نہیں ملے گی. زندگی مانگیں گے کہ اللہ زندگی دے دے، تمہارے لیے زندگی ہے ہی نہیں، تم مجھے دنیا کے اندر ناراض کر کر آئے تھے، تمہیں اس وقت خیال نہیں آیا، تمہیں اس وقت احساس نہیں ہوا، تمہیں اس وقت یہ خیال نہیں ہوا کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پالنے والا ہے. آج سمجھتا ہے انسان کہ ارے اب تو میں بڑا ہو گیا، اب تو میں جو ہے قوت والا ہو گیا، اب تو میرے اندر قوت کاملہ ہے، اب میں اپنے تمام فیصلے خود کروں گا، اب میرے فیصلوں کے اندر میرے ماں باپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں. جب اپنے فیصلے انسان خود کرنے لگے، قرآن و سنت کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر نفس اس کو جگہ جگہ ذلیل اور رسوا کراتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس کی ذلت ہے ہی ہے. اور جتنے بھی گناہ ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی گناہ اللہ نے بنائے، جتنے گناہ انسان کر لے، گناہ کے بعد انسان کا اگر انسان ایک انسان کو بدنظری کی عادت ہے، مثلا اس کو یہ بتایا جائے عمر گزر گئی اس کی بدنظری کرتے کرتے، اس کو بتایا جائے ابھی دنیا کے اندر ایک عورت اور باقی ہے تو دیکھ لے، تو نفس کہے گا چل اس کو بھی دیکھ لے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. کیوں؟ یہ مزاج جہنمیوں کا مزاج ہے، کیونکہ جہنم کا جو مزاج ہے، جہنم کا مزاج کیا ہے؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول هل من مزید، وہ کہے گی اللہ اور جہنمی لے کر آئیے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھ دیں گے. پھر محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ قدم سے پاک ہے, کیا مطلب؟ اپنی رحمت خاصہ اس کے اوپر نازل فرما دیں گے. فی روایت قد 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 جنت جہنم تین دفعہ کہے گی, یا اللہ بس 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 میرا پیٹ بھر گیا. اور فی روایت قد قد جو ایک روایت میں دو دفعہ جہنم کہے گی کہ اللہ میرا پیٹ بھر گیا, میرا پیٹ بھر گیا. فرمایا کیونکہ جہنم ہیڈ آفس ہے اور انسان کا نفس کیا ہے, یہ اس کی برانچ ہے. تو فرمایا جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا مزاج ہوتا ہے. تو جب ہیڈ آفس کا پیٹ نہیں بھرا جہنمیوں سے تو تمہارے برانچ جو تمہارا نفس تمہارے اندر ہے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا. اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے اوپر اتنی کر لو کہ تمہارا نفس کہے کہ بس اب مجھے اتنی خوشی مل گئی. بغیر رحمت کے اس نفس کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا. اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ یہ نفس کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر کے یہ نفس اللہ والا بن جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر شیطان, کیونکہ یہ تو ازلی مردود تھا, یہ روز ازل سے ہی اللہ کیا مقبول نہیں تھا, روز ازل سے مردود تھا یہ. لیکن نفس کیا ہے؟ نفس جیسی صحبت پاتا ہے ویسا بن جاتا ہے. اگر اللہ والوں کی صحبت ملی تو یہی نفس نیک بن جائے گا, یہی نفس امارہ لوامہ بن جائے گا, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بن جائے گا, نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ بن جائے گا, نفس راضیہ سے نفس مرضیہ بن جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرما دیں گے. لیکن حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہتا رہے تو یہ نفس کیا ہوگا؟ یہ نفس کا مزاج تبدیل ہوتا چلا جائے گا, پھر آہستہ آہستہ. لیکن فرمایا اس کی طرف سے غافل نہ ہونا, کتنے ہی بڑے ولی بن جاؤ اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہونا. کیوں؟ یہ نفس ایسا ہے کہ ذرا سی اس کو گناہوں کی گرمی ملتی ہے یہ فوراً اٹھ جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس تو بہت تقاضا کرتا ہے, اب ہم کیا کریں, ہم کیسے گناہوں سے بچیں, ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. طبیعت کی رو یعنی نفس تقاضا کر رہا ہے کہ گناہ کر لوں, تو فرمایا اسی میں رک جا. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے اس سے کچھ دیر کو ہٹا لے خیال, یہ چڑی ہے ندی اتر جائے گی. چڑی ہے یہ ندی اتر جائے گی. اگر گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے تو فرمایا دادا نے کیا ہے, کسی اپنے حوالے دوست کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چلے, اس کے پاس بیٹھ کر بات کر لو. فرمایا کچھ بھی نہ ملے, فرمایا بیوی کے ساتھ سبزی کاٹ لو, گھر میں جھاڑو لگانے میں مشغول ہو جاؤ. کیونکہ دماغ جو ہے انسان کا جب یہ ادھر سے ہٹتا ہے تو پھر خود بخود انسان کو کیا ہے, گناہ کی طرف سے اس کا دماغ ہٹ گیا. اب اس نے کیا کیا, اپنے دماغ کو کسی حلال کام کے اندر مصروف کر لیا. تو دین مشکل نہیں ہے دوستو, دین کو ہم نے مشکل کیا ہے, ورنہ دین سمجھا جائے تو دین آسان ہے. دین آسان ہے, طبیعت کی رو زور زور پر ہے تو رک, نہیں تو طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک, نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ارے اس سے کچھ دیر کو ہٹا لے خیال, یہ ندی چڑی ہے اتر جائے گی. یہ نفس کا ہے, یعنی نفس تقاضا کر رہا ہے کہ حسینوں کو دیکھ لو, گناہ کر لو, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو, اس میں تمہیں بہت مزہ آئے گا. پوچھو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ جب نفس, فرمایا تمہارے اندر مفتی اللہ نے پیدا کیا ہے, اور وہ مفتی کون ہے؟ فرمایا اس سے سوال کرو اپنے نفس سے کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ اگر وہ نفس کہہ دے تمہارا کہ تمہارا اللہ ناراض ہوگا لیکن تم خوش ہو جاؤ گے, تو اپنے نفس سے کہہ دو کہ میں اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتا, کیونکہ جس خوشی کے اندر میرے رب کی خوشی ہے وہی خوشی میری خوشی ہے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو تیرے کہنے سے اے دل, نہیں ناخوش کریں گے نہیں ناخوش کریں گے تیرے کہنے سے اے دل. آگے کیا ہے دوسرا مصرع؟ نہیں یہ تو پہلا مصرع ہے نا. اگر جا جاتی ہے, اگر جا جاتی ہے تو خوشی سے جان دے دیں گے. اگر جان جاتی ہے تو کیا ہوا؟ جان تو اللہ نے دینے کے لیے بنائی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا؟ جانے دی لیکن اپنا ایمان کا سودا نہیں کیا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے اتنا تقاضا ہوا, اتنا تقاضا ہوا, بس کہ کیا بتائیں کہ ہم سے پھر گناہ سرزدی ہو گیا. ایسا کیسا تقاضا ہوا؟ کیوں اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں تھی اس وقت؟ کہاں گیا تھا ایمان؟ کہاں گئی تھی دین کی باتیں؟ اس وقت استحضار کرے, کیونکہ انسان کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب انسان کا امتحان ہو. اور امتحان کا وقت کب آتا ہے؟ امتحان کا وقت مسجد کے اندر نہیں آئے گا کہ آپ سے یہاں کہا جائے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیجئے. کہیں گے یہاں تو مسجد ہے, تو نظروں کی حفاظت کا پتہ کہاں چلے گا؟ ایئرپورٹوں کے اوپر پتہ چلے گا, ریلوے اسٹیشن کے اوپر پتہ چلے گا, جہاز کے اندر پتہ چلے گا کہ آپ نظر کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا, جھوٹ سے بچتا ہے نہیں بچتا, بازار کے اندر سودا اپنا عیب بتا کر کے بیچتا ہے یا نہیں بیچتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی احتیاط کا عالم دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کپڑا دیا بیچنے کے لیے, تاجر سے بڑے, کپڑا دیا, خادم کو دیا کہ دیکھو یہ تھان دے رہا ہوں, اس تھان کے اندر عیب ہے, جس کو بھی دینا یہ عیب بتا کر کے دینا. خادم بھول گیا, رقم آئی گنی تو رقم پوری تھی. خادم کو بلایا, فرمایا رقم پوری کیوں ہے؟ کہا حضرت وہ تھان کا عیب بتانا بھول گیا تھا. فرمایا کہ آہ تو نے پوری رقم میری ضائع کر دی, پوری رقم اٹھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی, پوری رقم اٹھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. کس لیے؟ کہ اب مشکوک ہو گئی, اب مشکوک ہو گئی, نہ معلوم کس تھان کی رقم آ جائے. تو یہ حالت تھی. جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر انسان کیا ہے, اللہ کی عبادت میں اس کو مزہ آتا ہے, اللہ کی عبادت کے اندر اس کو لذت آتی ہے. اور جب مشکوک چیز اور حرام چیز اس کے پیٹ کے اندر چلی گئی تو پھر نہ عبادت کے اندر مزہ آئے گا, نہ دین کے اندر مزہ آئے گا, بلکہ دین کے اوپر الٹا اعتراضات کرے گا, الٹا دین کے اوپر اعتراضات کرے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ رزق حلال جس کے پیٹ کے اندر چلا گیا. آج ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس اولاد کو کھلا کیا رہے ہیں؟ کیا رزق حلال کھلا رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے پیٹ کے اندر رزق حرام جا رہا ہے اور رزق مشکوک جا رہا ہے, پھر وہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے, پھر اس کے گلے کے اندر جتنے بھی تعویذ ڈالے وہ تعویذ کم ہے. تو اسی کو فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور نیک بندوں کے ساتھ کتنے عرصہ رہو گے؟ خالطوہم لتکونوا مثلہم, اس وقت تک ان کے ساتھ رہو جب تک کہ تم بھی ان جیسا نہ بن جاؤ. دادوں نے فرمایا یعنی ان جیسا رونا تمہیں نہ آ جائے, ان جیسا دعا کرنا تمہیں جیسا نہ آ جائے, ان جیسی نماز تمہاری نہ ہو جائے, ان جیسا روزہ تمہارا نہ ہو جائے, ان جیسا ذکر کرنا تمہارا نہ ہو جائے, ان جیسا آہ بکا کرنا, اللہ کو یاد کر کے رونا, اکیلے اور تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر کے رونا کہ میرا اللہ تو کتنا کریم ہے, کہ تو نے کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے. یہ سب کچھ جب تک تمہیں حاصل نہ ہو جائے, کسی اللہ والے کی صحبت کے اندر رہو, جب تک یہ چیزیں حاصل نہ ہو اس کی صحبت کے اندر رہو, یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اس کے اندر اس سے تمہارا اس کا رنگ تو آپ کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرانہ کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.